لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت زينب بنت علي عليهما الصلاة والسلام ما رأيت إلا جميلا صلوات الله محمد حضرت زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہا کے کلام کا اور اس گفتگو کا یہ اہم حصہ کہ جو ابن زیاد کے دربار میں ہوئی جس میں بی بی نے پورے کربلا کو ایک جملے میں بیان فرمایا جب ابن زیاد نے یہ سوال کیا کہ اللہ نے تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا ہم نے کربلا میں جمال و حسن کے سوا اور کچھ بھی نہیں دیکھا اس نورانی کلام کے ذیل میں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں جمال عاشورہ اس موضوع پر کل آپ کے سامنے جو عرض کر رہے تھے وہ کربلا والوں کی معرفت اور بصیرت کے نتیجے میں دو اہم کردار جو دونوں بہت ہی عظیم اور بہت ہی حسین تھے ایک یہ کہ معرفت اور بصیرت کے نتیجے میں ان کی وفاداری اپنی معراج پر تھی ولایت اپنے کمال پر تھی یعنی کس کے ساتھ وفادار رہنا ہے کس کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے کس کی پیروی کرنا ہے اور اسی کے بالکل مقابلے میں کربلا والوں کی دشمن شناسی اور برات اور دشمن سے بیزاری اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا یہ بھی اپنے کمال پہ تھا یہ وہ صفات تھیں کہ جو نظر آ رہی تھیں اور وفاداری کے جو نمونے پیش کیے کہ یہ صرف نمونے کے طور پر یہ گفتگو مختصر ہوتی ہے کہ اصحاب نے جو آ کر اپنے قدم قدم پر اپنی سانس سانس میں اپنے عمل عمل میں اپنی گفتگو میں اپنے خطبوں میں اپنے رجز میں اپنے اقدامات میں اپنے جان دینے میں اپنے عزیزوں کی جان دینے میں قربانیاں دینے میں جس طرح وفاداری کا ثبوت پیش کیا وہ ان کی انتہائی بصیرت کا نتیجہ تھا جو کربلا والوں میں تھی اور یہ بہت ہی حسین تھا. وفاداری کہیں بھی وفاداری کی جا رہی ہو تو حسین ہے, لیکن اس طرح مقتل میں آ کر قربانیاں دے کر وفاداری کرنا, اور وہ بھی اس حد تک, یہ کربلا والوں نے آ کر ثابت کیا. دین سے وفاداری, حق سے وفاداری, اللہ سے وفاداری, اللہ کے ولی سے وفاداری, امام سے وفاداری, یہ ساری وفاداریاں کربلا میں ان کے جلوے اپنے کمال پر نظر آ رہے ہیں, متجلی ہے. اور اس وفاداری کی تجلی تمام اصحاب میں, اور ان سے بڑھ کر حضرت ابو الفضل قمر بنی ہاشم میں, اور ان سے بڑھ کر اصل وفاداری حسین ابن علی کی, جو تمام انبیاء سے وفاداری, تمام انبیاء کی محنتوں سے وفاداری, حق سے وفاداری, یہ سارے وفاداری کے نمونے تھے. جناب ابو الفضل عباس, ایک جملہ کل میں پیش نہیں کر پایا تھا, افسوس ہوا, لہذا کہہ کہ میں آگے بڑھتا ہوں دوسری صفت کی طرف, کہ جب کلبتہ دوسرے طور پر یہاں پہ عرض کیا ہے کہ جب ہاتھ کٹے جناب ابو الفضل عباس کے تو اپنی وفاداری کو اس طرح پیش کیا, جب دریا میں گئے تو وہاں پہ بھی جو آپ نے اشعار پڑھے پانی کو دیکھ کر, پانی کی طرف نگاہ کر کے, کہ یہ دریا جاری ہے اور حسین ابن علی پیاسے ہیں, اور پانی کو ہاتھ نہ لگایا, اور اس سے بڑھ کر جو منظر نظر آیا, جو عباس ابن علی کی وفاداری بھی اور معرفت کو, دونوں کو بتا رہا ہے, بصیرت کو بتا رہا ہے, کہ جب آپ کے داہنا ہاتھ جب آپ کا کٹا, تو ہاتھ کے کٹنے کے بعد فوراً جو آپ نے اشعار پڑھے وہ بہت ساری معرفت ابو الفضل عباس کی سامنے لا کر رکھتے ہیں. وہ اشعار یہ تھے کہ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابداً عن دینی. یہ ہے وفاداری, دین سے وفاداری. عباس یعنی دین کا وفادار, عباس ابو الفضل عباس یعنی ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی دین کے لیے وفادار ہونا. اور پہلا کلمہ جو استعمال کیا, پہلا لفظ جو اپنے شعر میں ابو الفضل عباس نے استعمال کیا, وہ یہ کہ خدا کی قسم, واللہ خدا کی قسم, ان قطعتم یمینی, اگرچہ تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالا, انی احامی ابداً عن دینی, اس کے باوجود بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا. یہ واقعاً اگر حسین ابن علی کے سپہ سالار اور قمر بنی ہاشم کی معرفت حاصل کرنی ہے, پہچاننا ہے, تو آخر ان کلمات سے معرفت حاصل کی جائے گی. ایک وقت میں میدان جنگ میں ہزاروں کے لشکر کے درمیان میں, مشکیزہ بچانے کے درمیان میں مشکیزے کی فکر ہے, امام حسین کی فکر ہے, بچوں کی فکر ہے, خود اتنے تیر کھائے ہیں اس کی فکر ہے, اتنی ساری فکروں کے درمیان میں ہاتھ کٹ گیا ہے. ایک مجاہد کا ہاتھ کٹ جائے, اس سے بڑھ کر اور کیا فکر ہوتی ہے, وہ بھی میدان جنگ میں ہاتھ کٹ جائے, اس سے بڑھ کر اور کیا فکر ہوتی ہے, اور وہ بھی اپنی فکر نہیں کہ میرا ہاتھ کٹ گیا, اس کی فکر کہ میں, میرے بعد, میرے ہاتھ کٹنے کے بعد میرا آقا تنہا ہے, جس کے ساتھ میں 32 سال رہا, جس کے لیے میں وجود میں آیا, وہ میرے بعد تنہا ہے. اتنی ساری فکر کے بعد ابو الفضل عباس کی زبان سے جو کلمہ نکلا, وہ پہلا کلمہ دین کا نکلا. عباس ابن علی کی معرفت اس طرح حاصل کر, پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ کہ واللہ ان قطعتم یمینی. یہ تمام مقاتل میں اور معتبر مقاتل میں یہ اشعار ابو الفضل عباس کے موجود ہیں, اور کوشش کی جائے کہ کاش کے وہ وقت آئے کہ معتبر مقاتل ہی سے, مصائب بھی حتیٰ معتبر مقاتل سے پڑھے جائیں. کتابیں بہت مظلوم ہیں, بہت ساری کتابیں جو ہیں مظلوم ہو جاتی ہیں اس وقت جب انہیں نہیں پڑھا جاتا, یعنی معتبر چیزوں کو چھوڑ کر غیر معتبر چیزوں پر بھروسہ کرنا, یہ خود بھی اپنے اوپر بھی ظلم ہے, معاشرے پر ظلم ہے, دین پر ظلم ہے, سب پر ظلم ہے. فرماتے ہیں کہ اگر میرا داہنا ہاتھ کٹ گیا ہے تو خدا کی قسم, انی احامی ابداً عن دینی, میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا, ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاہر الامینی, میں اپنے سچے امام کی حمایت کرتا رہوں گا, جو نبی کا نواسا ہے, جو طاہر ہے, جو امین ہے, اس کی حمایت کرتا رہوں گا. یہ وفاداری ہے, وفاداری ممبر پر بیٹھ کر وفاداری کے بارے میں گفتگو کرنا, اظہار کرنا, باتیں کرنا اور ہے, لیکن میدان جنگ میں ہاتھ کٹ جانے کے بعد اپنی وفاداری کو پیش کرنا یہ اور ہے. یہ ابو الفضل العباس نے پیش کیا. اور اسی طرح تمام کربلا کے شہدا نے, تمام کربلا کے شہدا کی ایک بڑی صفت جو بہت ہی حسین ہے اور وہی حسن ہے جو جناب زینب کو کبھی بھی نہیں فراموش کیا, بی بی نے اور ہمیشہ یاد رہا. اور جناب زینب کو جب پورے کربلا کو ایک مرتبہ میں ایک جملے میں بیان کرنا ہوا تو یہی سارے حسن تھی جو جناب زینب دیکھ رہی تھی, حسن تھے جو دیکھ رہی تھی, اور وہی جملہ بیان کیا, ما رأیت الا جمیلا, جو آپ کی نگاہوں کے سامنے یہاں دکھ رہا ہے کہ بی بی نے فرمایا میں نے جمال اور حسن کے سوا کربلا میں اور کچھ دیکھا ہی نہیں. ایک اور صفت جو کربلا کے انصار و اصحاب و اہل حرم میں اور شہداء میں انتہائی برجستہ طور پر نظر آتی ہے, کہ جس کا کبھی کبھی آپ جملے میں ایک دو جملے میں ذکر سنتے ہیں اور جو بہت ہی حسین ہے, یعنی واقعاً بہت ہی حسین ہے, وہ ہے ایثار و فداکاری. ایثار و ایثار ہم اردو لہجے میں کہہ رہے ہیں, اگر تھوڑا عربی میں لہجے میں کہنے میں مشکل ہوتی ہے, لیکن ایثار لفظ ہے اصل میں, لیکن ہمیں ایثار کہا جاتا ہے. ایثار و فداکاری جو جناب جو شہدائے کربلا کی ہے, چونکہ ایثار و فداکاری وہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں بھی ایثار و فداکاری کی جا رہی ہو دیکھنے والے کو وہ چیز حسین لگتی ہے. جہاں بھی ایثار ہو, کوئی بھی کر رہا ہو, اس میں یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کس مذہب کا ہے, کس دین کا ہے, کون ہے, اپنا ہے, غیر ہے. جہاں بھی ایک ایثار کا عمل انسان کی نگاہوں کے سامنے, ایک منظر سامنے آتا ہے ایثار کا, انسان کو لذت کا احساس ہوتا ہے. خود نہ کر رہا ہو, دوسرا کر رہا ہو تو بھی لذت کا احساس ہوتا ہے, اور اگر خود بھی کر رہا ہو تو اس کی لذت ہمیشہ باقی رہ جاتی ہے انسان کے وجود میں. خود اگر انسان ایثار کر رہا ہو, ایثار کے معنی عام طور سے ہے آپ کے ذہنوں میں, لیکن ایک جملے میں تاکہ اچھی طریقے سے ہماری بات آگے بڑھ سکے, ایثار کے معنی عربی میں ایثار کہتے ہیں ضرورت کے ہوتے ہوئے خود پر دوسروں کو مقدم کرنا, ایثار اسے کہتے ہیں. اپنی بھی ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت ہوتے ہوئے دوسروں کو مقدم کرنا, جیسا کہ قرآن کی آیت کہتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. علی حبہ کی دو تفسیر معنی کیا گیا, علی حبہ جو حبہ جو ہے ضمیر ہے جو پلٹتی ہے, بعض لوگوں نے کہا کہ حبہ کے معنی جو ہے وہ اللہ کی طرف, اللہ کی محبت میں ایثار کرنا, بعض لوگوں نے یہ معنی کیا ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے, چونکہ دوسری آیت خود ہی بتا رہی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, جب یہ کہہ دیا کہ یہ اطعام اللہ کے لیے ہے تو وہاں پہ حبہ کی ضمیر پلٹانے کی ضرورت نہیں اللہ کی طرف, چونکہ اللہ کی طرف خود جو ہے دوسرا کلمہ آ رہا ہے, بلکہ یہ حبہ کی ضمیر اسی کھانے کی طرف جا رہی ہے کہ کھانے کی شدید ضرورت ہے. انما نطعمکم علی انما نطعمکم لوجہ اللہ یطعمون الطعام علی حبہ, چونکہ سب سے نزدیک یہی طعام کا لفظ ہے. عام طور سے حروف کے ضمیر کے پلٹانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جو سب سے نزدیک کلمے کی طرف, ورڈ کی طرف پلٹائی جائے ضمیر, ہی کے معنی اس کا جو ہے ضمیر اس کا کسی طرف پلٹنا ہے. اب یہ اس جو ہے اللہ کی طرف پلٹے یا کھانے کی طرف پلٹے, بعض لوگوں کا کہ اللہ کی طرف پلٹا جائے, لیکن بعض لوگوں نے اسی اس کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ وہ دوسری آیت خود ہی کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ اللہ کے لیے ہی اطعام کیا گیا ہے. لہذا یہ آیت جو حبہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے وہ خود کھانے کی طرف پلٹ, یعنی کیا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, باوجود اس کے کہ کھانے کی خود بہت شدید ضرورت ہے, ایک دن کے پھر دو دن کے پھر تین دن کے بھوکے ہیں, روزے پہ ہیں, اور کھانے کی ضرورت کے تحت کھانے کی محبت کا ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے, لیکن ان سب کے باوجود دوسرے کو کھلا رہے ہیں, کبھی مسکین کو, کبھی یتیم کو, کبھی اسیر کو. اس کو کہتے ہیں ایثار. ایثار یعنی خود ضرورت ہے, کرم ہر کرم کا ہر کرم کا ایثار ہونا ضروری نہیں ہے, ہر رحم کا ایثار ہونا ضروری نہیں ہے. ہر بخشش کا ایثار ہونا ضروری نہیں ہے, ہر جود و سخا کا ایثار ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے جیب میں 10-20 ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں, اس میں سے فقیر نے مانگا اس کو 10 روپے دے دیا, تو یہ ایثار نہیں ہے. اگرچہ فقیر کو دے دیا اچھی چیز ہے, بخشش ہے, رحم ہے, کرم ہے. کسی ضرورت مند کو ضرورت ہوئی 2-4 ہزار دے دیا نا, اور بھی دے دیا, لیکن یہ دینا ایثار نہیں ہے. تو جو ہمیں ضرور نہیں کہ یہ ایثار ہو. ہمارے پاس ہے, بہت زیادہ ہے, ہماری ضرورتیں پوری بھی ہو رہی ہیں. اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے پاس جو اضافی چیز ہے اس میں سے ہم کچھ کسی کو دے دیتے ہیں. یہ رحم ہو سکتا ہے, یہ کرم ہو سکتا ہے, یہ جود ہو سکتا ہے, یہ سخاوت ہو سکتی ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایثار ہونا ضروری نہیں ہے. ایثار میں ان سب میں فرق یہ ہے, ایثار اور جود و سخا میں فرق یہ ہے, ایثار میں رحم و کرم میں فرق یہ ہے کہ ایثار وہ ہے کہ ضرورت اپنی ہے پھر بھی دیے دے رہے ہیں. تو جو ہے آپ نے یہ قرآن کی آیت ہے کہ یوفرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, یہی کلمہ. کہ یہ واقعہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ اہل مدینہ کا, کہ جب اہل مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مہاجرین مکے کے آئے, مکے کے لوگ اپنی ساری پراپرٹی, اپنا گھر بار, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے, اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے آئے تھے, فقیر بن کے آئے تھے, کچھ نہیں تھا. مدینہ والوں نے کیا کیا؟ مدینہ والوں نے یہ کیا کہ قرآن کہتا یوفرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اگرچہ وہ خود بھی مشکل میں تھے. مدینے کے لوگ بہت مالدار نہیں تھے, خود تنگ دست تھے, خود مشکل میں تھے, خصاصہ یعنی خود مشکل میں تھے. ولو کان بہم خصاصہ, لیکن یوفرون علی انفسہم, انہوں نے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیا, پریفر کیا, مقدم کیا. اور وہ پھر پورا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کیسے اپنے گھر بانٹ دیے, اپنے تقسیم دولت کر دی, اپنا کھانا تقسیم کر دیا, اپنے گھر کا حصہ دوسروں کو دے دیا کہ آؤ تم ہمارے مہمان ہو, میں تمہیں اسے دیتا ہوں. کہ البتہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ آیت خود جو ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازل ہوئی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ البتہ یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ روایت نہ بھی ہوتی تو ایثار کا سب سے بڑا نمونہ رسول اللہ اور آل رسول و اہل بیت علیہ السلام ہے, کہ یہ پوری زندگی بھری ہوئی ہے ایثار سے. پوری تاریخ چیخ چیخ کر, پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ وہ تھے کہ جو اپنی ضرورتوں کے باوجود رات کی تاریکیوں میں اپنے پشت پر اس قدر سامان ڈھو ڈھو کر لے جا کر فقیروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو دیتے تھے کہ پیٹ پر گٹے پڑ جایا کرتے تھے. روایات یہ موجود ہے, ان تمام اہل بیت کے دستور, تمام اہل بیت کا یہ طریقہ تھا تاریکی میں ایثار, یہ ایثار اس طرح کرتے تھے تاریکیوں میں. اور اگر ضرورت سمجھے تو بیچ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جب ایثار کیا جائے, جب دیا جائے, تو یہ کوشش کی جائے کہ واقعاً اہل بیت کی سیرت پر چلتے ہوئے کیا جائے. سیرت یہ ہے, اہل بیت لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے تھے لیکن اس سے بڑھ کر ان کی عزت کی بھی حفاظت کرتے تھے, کیونکہ ایک انسان کی عزت اس کے شکم سے کہیں زیادہ ہوا کرتی ہے. یہ کہ کسی کو 4 پیسے دینے کے لیے اگر اکٹھا کیا تو پوری لائن لگا دی. کبھی دیکھا ماہ رمضان میں ہوتا ہے, ماہ رمضان میں راشن بانٹنا شروع ہوتا ہے, چاول ہو نہیں معلوم, سب کچھ تھرڈ کلاس کی چیزیں بٹ رہی ہوتی ہیں, لیکن 10 کیمروں کے سامنے, 20 لوگوں کے سامنے, اگر یہ کیمرے اور لوگ نہ ہو تو کم سے کم فقیروں کو لا کر لائن میں لگا دیا, ضرورت مندوں کو, فقیر بھی نہیں ضرورت مندوں کو لا کر لائن میں لگا دیا کہ ہر ایک دوسرے کو جب دیکھے تو شرم سے اپنا سر جھکا لے. یہ دیکھا ہے منظر, بعض جگہوں پہ اس پہ اعتراض کیا تو ناراض ہو گئے. میں نے دیکھا کہ ماہ رمضان ہوا ہے, لوگوں نے مثلا کچھ پڑھا ہے, کچھ کام کیا, معلوم ایک چھوٹا سا کوئی چیز, کوئی ایک مثلا بہت ہی معمولی چیز, 100-200 روپے کی چیز دی جا رہی ہے, اس کے لیے 200 لوگوں کو لا کے لائن میں لگا دیا گیا ہے, 2 گھنٹے لائن میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ دی جانے لگی ایک چیز تو پھر کیمرے فوٹو لے رہے ہیں کہ کس لیے فوٹو لے رہے ہیں, یہ کس لیے لے رہے ہیں, کہ اگر یہ ہم نہیں لیں گے تو لوگ ہمیں پیسہ نہیں دیں گے دینے کے لیے. آپ نہ دیں خدا کے لیے, اگر اس طرح سے لوگوں کو ذلیل کر کے دینا ہے تو نہ آپ لیں نہ دیں, لیکن اگر دینا ہے تو اہل بیت کے انداز سے دیا جائے, لوگوں کی عزت اور حرمت کی حفاظت کرتے ہوئے دیا جائے. اور یہ ایثار تھا اہل بیت علیہ السلام کا. کہ یؤثرون علی انفسہم, وہ اہل مدینہ بھی تھے, یعنی صفت اہل مدینہ کی بھی ہے. واقعی اہل مدینہ نے یہ کام کیا, بہت ہی عظیم کردار ادا کیا کہ انہوں نے فرق نہیں احساس ہونے دیا کہ تم لوگ آئے ہو باہر سے تو یہ میری زمین ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میرا مال ہے. نہیں, سب مل کے رہتے ہیں, سب مل کے کھاتے ہیں, سب مل کے زندگی گزارتے ہیں. اور بہرحال اس صفت میں سب سے بلند ذوات اہل بیت علیہ السلام کی. یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ ایثار کا صحیح معنی نگاہوں کے سامنے آ جائے. اب خود ہی انسان محسوس کر سکتا ہے کہ ایثار کے عمل میں کتنا حسن پایا جاتا ہے, کتنا جمال پایا جاتا ہے, ایثار میں کتنی خوبصورتی ہے. یہ کہہ کے آپ نہیں سمجھے, انسان تھوڑا تجربہ کر کے دیکھے. عام طور سے لوگوں کو لینے میں بھی اچھا لگتا ہے نا, کوئی کچھ دے رہا ہو تو لینا بھی لوگوں کو اچھا لگتا ہے, کچھ بڑھ رہا ہو تو وہاں فوراً پہنچ جانا وہ بھی اچھا لگتا ہے, کوئی فری میں مل رہا ہو تو وہ لینا بھی اچھا لگتا ہے. لیکن لینے کی لذت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا دینے کی لذت ہے, اور اس کا اثر جو روح پر انسان کے ہوتا ہے, روح پر جو اثر باقی ہو جاتا ہے دینے کا. اہم یہ نہیں کہ کتنا دیا جا رہا ہے, یہ بالکل اہم نہیں ہے. بس اہم یہ ہے کہ جو دیا جا رہا ہو وہ سلیقے سے دیا جا رہا ہو اور اچھی نیت کے ساتھ دیا جا رہا ہو, اور سلیقہ وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا سلیقہ ہے کہ اس طرح دے کہ حرمتوں کی حفاظت ہو رہے. لہٰذا یہ کام جب انسان انجام دیا جا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو دے رہا ہوتا ہے, تو یہ دینا اگرچہ وہ مادی ہی چیز کیوں نہ ہو, کہ مادی چیز معمولی ہے, مادی ہی چیز کیوں نہ ہو, لیکن یہ بہت ہی حسین عمل ہوتا ہے. خود کو بھی انسان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور اگر کسی کو پتہ چل جائے تو بھی اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. یاد کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جو نبی تھے, نہ نبی تھے, نہ معصوم تھے, نہ ولی تھے, کچھ نہیں تھے, لیکن ان کے اندر ایک صفت پائی جاتی تھی کہ وہ ان کے دینے کی عادت تھی, لوگوں کو ترجیح دیتے تھے. یہ دینا اتنا پسند ہے کہ لوگ ان کا تذکرہ کر کے لذت کا احساس کرتے ہیں. نام لینے کی یہاں پہ اتنی ضرورت نہیں ہے نا, اس نے ہاتھ میں تائی چلے کے نام لیتے ہیں. خوب, نہ عالم اسلام سے تعلق تھا, نہ دین سے اتنا کوئی تعلق تھا. یہ نہیں پوچھا جاتا کہ ہاتھ میں تائی کا دین کیا تھا, کہ البتہ ہاتھ میں تائی کا بیٹا جو ہے وہ ہوا مسلمان, ہوا اور بہت ہی مضبوط مسلمان ہوا, بہت ہی قوی مسلمان ہوا. سب نے جب رسول اللہ کے بعد ساتھ چھوڑ دیا تو عدی بن حاتم نے امیر المومنین کے ساتھ نہیں چھوڑا اور مضبوطی سے باقی رہا. لیکن حاتم کا یا کسی بھی ایسے شخص کا جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے اس عمل پر, تو اس ذکر پر انسان کو لذت کے احساس ہوگی کہ یہ نبی تھا, یہ امام تھا, یہ رسول تھا, یہ ولی تھا, کا کچھ نہیں تھا, پھر کیا تھا, کا ایک صفت اس کے اندر پائی جاتی تھی کہ وہ لوگوں کو ترجیح دیتا تھا, لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا. البتہ وہ سخاوت تھی, لیکن ایثار سخاوت سے بڑے رتبے کا نام ہے, بڑے درجے کا نام ہے. اور پھر یہ ایثار جو ہے وہ حالات کے اعتبار سے اہمیت اس کی بدلتی جاتی ہے, جیسے حالات ہو. بہت توجہ کریں اس مطلب پہ, حالات کے اعتبار سے. اگر ایسے ہی ایک انسان کو آپ روزے کے حالت میں ایک پانی پلا دیں, افطار کر دیں, کرا دیں اس کو, تو یہ ایک اچھا عمل ہے, یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. لیکن ایک ایسا آدمی کہ اپنی محلے کے, اس کے گھر میں بھی افطار موجود ہے, اس کے گھر میں بھی اچھا پانی موجود ہے, اس کے گھر میں بھی شربت موجود ہے, لیکن آپ نے بھی بلا کے کرا دیا تو اچھا عمل ہے. لیکن ایک آدمی پیاسا ہو, بھوکا ہو, صحرا میں ہو, پیاس سے مرنے والا ہو, اب اسے اگر آپ ایک گلاس پانی دے دیں گے تو یہ پانی دینا کہیں زیادہ قیمتی ہو جائے گا, ہے نا. ہر عمل ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر اظہار بھی ایک جیسا نہیں, ہر سخاوت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کہاں پر عمل انجام دیا جا رہا ہے اور کس قدر عمل انجام دیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب ہم کربلا کی طرف جب آ کر دیکھیں مال سے, دولت سے, وقت دینے کے اعتبار سے, اس حد تک جو ہے ایثار کرنا انسان کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن جب جان کی باری آ جاتی ہے تو انسان کے لیے مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. حتیٰ اپنے جان کے دینے کا مرحلہ بھی اتنا سخت نہیں ہے, لیکن جب بچوں کی جان کی باری آ جاتی ہے تو مرحلہ اور سخت ہو جاتا ہے. اور وہاں کربلا میں جو ایثار نظر آیا حسینی اصحاب کا, حسینی ساتھیوں کا وہ یہ اظہار تھا کہ انہوں نے آ کر اس قدر نمونہ اگر اٹھا کر دیکھیں تو پوری تاریخ میں کوئی بھی ایسا نمونہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں پر ایسے اشار کے ایک ساتھ مرقع نظر آ رہے ہوں, ایک ساتھ اس قدر اشار کی عظمت اور فداکاری کی عظمت نظر آ رہی ہے. اگرچہ تاریخ میں اور بھی لوگوں نے فداکاری کی, کہ البتہ یہ جو آئے ہیں, جن کے ساتھ آئے ہیں, جو اس چھوٹے سے گروہ کا امام ہے, وہ اس کا فرزند ہے کہ جو بستر شہادت پر بھی ایثار کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ دودھ خود نہیں پیتا بلکہ اپنے قاتل کو پہلے پیش کرتا ہے. یعنی بھائی ایثار یہ سخاوت نہیں ہے, یہ ایثار ہے. یعنی جس کی خود ضرورت ہے, زہر کے اثر کے بعد دودھ جو ہے وہ زہر کے اثر کو کم کرنے کے لیے زیادہ اہم رول ادا کر رہا ہوتا ہے, مؤثر ہوتا ہے دودھ. اور اس حالت میں جسم سے خون نکل چکا ہے, شدت ہے, پیاس پانی کی کمی ہے, ضرورت ہے, لیکن امام نے صرف اتنا فرمایا کہ جب دودھ لا کے پیش کیا گیا تو فرمایا کہ دیکھو یہ کتنا گھبرایا ہوا ہے, چونکہ پکڑ کے لایا گیا تھا ابن ملجم اشخل اولین والآخرین, جس کو لقب دیا گیا رسول اللہ کی زبانی, جو شقی ترین فرد ہے اولین و آخرین میں, وہ ضربت لگا کر بھاگ رہا تھا اور اسے پکڑ کر لایا گیا. اسے امید نہیں تھی کہ حالت نماز میں مجھے کوئی پکڑ پائے گا. اب جو پکڑ کے لایا گیا تو وہ گھبرایا ہوا تھا, پریشان تھا. یہاں پر جب امام کے سامنے لا کر دودھ پیش کیا گیا تو اس کی پریشانی کو دیکھ کے امام نے کہا کہ پہلے اسے دودھ دے دو, تاکہ دیکھو کیسے گھبرایا ہوا, اس کا چہرہ فک پڑا ہوا ہے. یہ اس کے فرزند ہیں کہ جنہوں نے آ کر کربلا میں ایثار کا درس دیا اور ایثار کا نمونہ پیش کیا, اور پھر آ کر اصحاب حسینی نے جو ایثار کے نمونے پیش کیے کہ انسانی رابطے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عمل اتنا زیادہ حسین ہے جتنا ایثار ہے. اس پہ تھوڑا ڈھونڈیں, اس پہ تھوڑا سرچ کریں, انسانی زندگیوں میں آ کر, انسانی رابطوں کو آ کر دیکھیں. بہت ساری چیزیں اچھی ہیں, ایک انسان دوسرے انسان سے ہنس کر بولتا ہے, مسکرا کر بولتا ہے, اچھے اخلاق کے ساتھ بولتا ہے, اچھا احترام کرتا ہے, ایک دوسرے کے احترام کا خیال, یہ سب بہت اچھا حسین منظر ہوتا ہے. لیکن ان سب سے کہیں زیادہ حسین وہ ہوتا ہے کہ جب ایک دو انسانوں کو ایک کسی چیز کی ضرورت ہے اور ایک آ کر اپنی ضرورت کو روک کر دوسروں کی ضرورت پورا کرنا شروع کر دیں. انسانی رابطے میں, انسانی سماج میں اور انسانی رابطے میں اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین عمل کوئی ڈھونڈ پانا مجھے تو مشکل لگتا ہے. اگر آپ کی نگاہ میں کوئی ہو تو ڈھونڈے انسان جب کوئی ایثار کر رہا ہو. اور ایک جملہ عرض کرتا چلو, پھر بعد میں کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا کربلا کے, کہ اگر واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں لائیں, کم سے کم اپنی فیملی کی حد تک اگر ہم زیادہ نہیں بڑھنا چاہتے, تو سب سے زیادہ جو چیز کی تربیت کرے اپنے بچوں میں وہ ایثار کی تربیت ہے. یہ ایک بہت بڑی اخلاقی صفت ہے. اخلاقیات پر تھوڑا سا یہاں پہ کچھ گفتگو ہوئی, لیکن بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت اخلاقی موضوعات پر. ہمارے معاشرے میں ایتھکس اور مورل سائنس کے موضوعات پر بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے. ایثار پر بہت گفتگو کی گئی ہے کہ کیسے پیدا کی جاتی ہے, کم ہو جائے تو کیسے بڑھایا جاتا ہے, کیا اس کے طریقے ہیں. لیکن ایک جملہ صرف ہم کہہ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں, جیسے بعض لوگ جیسے بہت نگراں ہوں, بہت پریشان ہوتے ہیں, جن کے گھر میں لڑکیاں ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, اپنی لڑکی کی شادی کریں گے پتہ نہیں کس گھر میں جائے گی, کیا حالات ہوں گے, کیسا ہوگا, کیا گزرے گا. ہر باپ جو ہے اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے. ابھی یہاں پر زیادہ تر جوان ہیں, ان کی بچیاں اگر ہیں تو چھوٹی ہیں, ان کو شاید اتنا فکر نہ ہو, لیکن جن کی بچیاں جوان ہونے لگتی ہیں ان کو فکر ہوتی ہے معاشرے میں. لیکن آپ صرف دو چیز کی تربیت کر دیں انسان کے اندر, دو چیز کی تربیت کرنے کے بعد بالکل مطمئن ہو جائیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, چاہے جیسے گھر میں جائے. ایک یہ کہ سامنے والے کسی بھی انسان کا احترام کی حفاظت کرنا, کسی کی بے احترامی نہ کرنا, دوسرے کی زندگی میں ایثار پیدا ہو جانا. اگر ایثار ہے انسان کی زندگی میں, توجہ کریں اس مسئلے پر, اب ایثار کے معنی ذہن میں رہے, اگر ایثار و فداکاری کا جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ یہ بچپن ہی سے پیدا کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, اچھا ہوتا ہے, وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ دینا ہے تو خود دینے کے بجائے اپنے بچے کے ہاتھ سے دلا رہے ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں یہاں پر ہمیں شاید اتنا نہیں دکھتا, لیکن ہم بعض دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں, کہیں پہ پیسہ ڈالنا ہے, کہیں پہ کچھ کرنا ہے, تو بجائے یہ کہ خود اپنے ہاتھ سے ڈالیں, اپنے چھوٹے سے بچے سے کہتے ہیں بیٹا تم دے کے آؤ. یہ درحقیقت بچپن ہی سے ایک تربیت کر رہے ہیں, دینے کی تربیت. ہم لوگ ابھی زیادہ لینے کی تربیت کرتے ہیں کہ وہاں تبرک بڑھ رہا ہے دوڑو, وہاں جاؤ, وہاں یہ کرو. یہ لینے والی تربیت بعد میں بہت مشکل پیدا کرتی ہے, چونکہ عادت ہو جاتی ہے لینے کی, اور ہر ایک کو جب لینے کی عادت ہو جائے گی تو دینے والا کون ہوگا, پھر لڑائی ہوگی. تو ہر ایک لینا چاہتا ہے, ہر ایک چھیننا چاہتا ہے, آسانی سے نہیں مل رہا ہے تو چھینے گا, چھینے گا تو ظلم ہوگا, پھر لڑائی ہوگی, پھر جھگڑا ہوگا, پھر گھر کا ماحول خراب ہوگا. لیکن اگر یہ بچپن ہی سے انسان میں عادت ڈالنا, اس پہ غور سے سنیں, یہ توجہ کا مسئلہ ہے, زندگی کا مسئلہ ہے. اگر بچپن ہی سے انسان یہ عادت ڈالے, اور جس کو بچپن میں عادت نہ ڈالی گئی ہو, تو اپنے اسی جوانی کی عمر میں, اسی اس عمر میں کہ جب انسان کی روح آمادہ ہوتی ہے, جوانی کی عمر میں انسان کی روح میں بہت زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی, جو ایک عمر گزر جانے کے بعد یہ صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثلاً 40 سال کی عمر گزرنے کے بعد انسان میں اس کی جو صفتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, اسی صفت میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اب تبدیل کرنا انسان کے لیے واقعی مشکل ہے. اگر 40 سال کی عمر کے بعد کوئی اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہے تو واقعی وہ صاحب فضیلت انسان ہے, واقعی وہ قابل تعریف انسان ہے. اگر 40 سال کی عمر کے بعد کوئی اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہو, بہت ہی قابل تعریف ہے. لیکن یہاں پر اکثر جوان بیٹھے ہوئے ہیں 40 سال سے کم, 40 سال سے کم عمر میں یہ جوان میں یہ صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بہت آسانی سے اور بہت جلدی تبدیل کر لیتا ہے. تبدیل کرنے کی صلاحیت بہت, روایتیں اس کے لیے بتاتی ہیں, متعدد روایتیں اس بات پہ نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں, اور تاکید بھی کی ہے روایتوں میں کہ مبلغین کو چاہیے ہے, جو دین پیش کرنے والے ہیں مبلغین کو چاہیے ہے کہ وہ علیکم بالاحداث, یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, علیکم بالاحداث, احداث یعنی جو نئی نسل کے لوگ ہیں, نیو جنریشن, احداث کا ترجمہ ہم آپ کی زبان کے نیو جنریشن, علیکم بالاحداث, تم پر لازم ہے کہ نئی جنریشن پر توجہ کرو, اور اس کی وجہ بھی بتائے گی, کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور بہت جلدی قبول کرنے کی صلاحیتیں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں. تو جو والدین ہیں وہ بچپن ہی میں اپنے بچوں میں یہ صفت پیدا کرنا چاہیں, جو بڑے ہو گئے ہیں وہ اپنے اس عمر میں, خاص کر جوانی کی عمر میں یہ صفت پیدا کریں کہ ضرورت ہوتے ہوئے بھی دینے کی عادت پیدا کریں, ضرورت ہوتے ہوئے ہے ضرورت پھر بھی دینے کی عادت پیدا کریں. جس طرح مدینے والوں کو بہت ضرورت تھی, لیکن رسول اللہ کی طرف سے قرآن کا حکم ہے کہ رسول اللہ آپ ان سے کہیں کہ صدقہ دیں, نکالیں صدقہ, یہ آیت میں پیش کر چکا ہوں پہلے, یاد ہے یہاں پر, آپ کہیں کہ صدقہ دیں, ان کی تربیت کریں, یا رسول اللہ آپ ان کی تربیت کریں, اگرچہ یہ مشکل میں ہیں, اگرچہ یہ فقیر ہیں, اگرچہ ان کے پاس ابھی کھانے کے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس گھر نہیں تھے, ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا, وہ آ کر مسجد کے سامنے ایک چبوترا سا بنا دیا گیا تھا, وہ مسجد میں ہوتے تھے یا کام کر رہے ہوتے تھے یا درس پڑھ رہے ہوتے تھے, اور جب تھک جاتے تھے وہ آ کر اسی چبوترے پر لیٹ جاتے تھے, سو جاتے تھے آرام کر, چبوترا سمجھ رہے ہیں, ایک کیا کہیں گے اس کو, پلیٹ فارم, ایک پلیٹ فارم سا بنا دیا گیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو شادی شدہ ابھی نہیں تھے, جن کی شادی ابھی نہیں تھی, رسول اللہ ان میں جا کے پھر سب شادیاں بھی کروا دے, تم کیا کر رہے ہو, شادی کیوں نہیں کی تم نے, کرواتے تھے کہ اس کے بھی بہت سارے. دیکھا ایک بہت ہی غریب و فقیر انسان بیٹھا ہوا ہے اور عمر اس کی ہو گئی ہے, کہا تم شادی کیوں نہیں کرتے, کہ میں غریب ہوں اور میری شکل بھی بڑی خراب ہے, پیسہ بھی میرے پاس نہیں ہے, گھر بھی میرے پاس نہیں ہے, کون مجھے لڑکی دے گا, کس سے میں شادی کروں, کون تیار ہو گئی اس حالت مجھے لڑکی دینے. رسول اللہ نے کہا کہ فلاں کے گھر جاؤ, اس کا نام جویبر ہے, فلاں کے گھر یعنی مدینے کا بہت ہی مالدار ترین فرد, جاؤ اس کے گھر میں جا کے کہو کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے اور شادی کے لیے بھیجا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں جاؤ کو جا کے کہا بھی اور اس نے مذاق اڑا کے اس کا بھیج دیا تو کیسی باتیں کرتے ہیں؟ لڑکی اندر سے آواز سن رہی تھی کوئی آیا ہے اور رسول اللہ کی بات پیش کر رہا ہے. جیسے ہی وہ اٹھ کے جانے لگا تو لڑکی نے آ کے کہا کہ کہیں واقعی رسول اللہ نے بھیجا ہو، آپ اسے واپس بلا لیں. اور شادی ہو گئی. یعنی اس طرح تربیت کی تھی رسول اللہ نے، یہ تربیت کی تھی، ضرورت ہے. لیکن رسول اللہ کا ہم یہ بتا رہے ہیں، وہ فقیر تھے، واقعی فقیر تھے، جن کے پاس سونے کے لیے ایک زمین بھی نہیں تھی. مر جاتے تو قبر مل جاتی لیکن زندگی میں ان کے پاس زمین بھی نہیں تھی. حتیٰ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے رسول آپ ان سے کہیں کہ یہ صدقہ نکالیں اور آپ صدقہ لیں. خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ لیں، جو بھی ہے دیں. کیوں دیں؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس لیے ان سے صدقہ لیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ان کی روح کو پاک کریں اور ان کی روح کا تزکیہ کریں. اس لیے نہیں صدقہ لیں کہ ان سے لیں گے تو کچھ دوسرے فقیر کو دے دیں گے، تو یہ تو کہیں گے ہم تو خود ہی فقیر ہیں، ہم کیا دیں گے، ہمارے پاس تو خود ہی نہیں. اگر ہماری نگاہ میں صدقہ لینا یا دینا یا مال نکال کے دینا صرف فقیروں کے لیے ہے تو وہ جو خود فقیر ہے، فقیر یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے، فقیر عربی میں کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس سال بھر کا خرچہ موجود نہ ہو، نہ یہ کہ جو بھیک مانگتا ہو. بھیک مانگنا وہ دوسرا، وہ فقیر نہیں، وہ دوسرا کلمہ ہے. یہ جو ہے ہر وہ شخص جس کے پاس سال بھر کا خرچ موجود نہ ہو اس کو کہتے ہیں عربی میں فقیر. اب ایسے فقیر انسان سے کہا جائے تم بھی نکالو، کیوں نکالو؟ اگرچہ تمہارے پاس اپنی ضرورت کے بھر کا نہیں ہے لیکن پھر بھی نکالو، اس لیے کہ تمہارے پیٹ کی ضرورت سے زیادہ تمہاری روح کی ضرورت ہے، اور تمہیں صرف اپنے پیٹ کی ضرورت پورا کرنا، اسی کی فکر نہیں کرنا ہے، اپنی روح کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے. لہذا تطہر، دو کلمہ استعمال کیا قرآن نے، تطہر ہم وتزکیہم بہا، بہا یعنی صدقے کے ذریعے سے دو کام کرنا ہے، ان کو، ان کی روح کو پاک بھی کرنا ہے، ان کی روح کا تزکیہ بھی کرنا ہے، دو کام کرنا. تو فقیروں سے بھی کام کرواتے تھے، یہ تربیت کرتے تھے. لگتا یہ تربیت ہمیں اپنی ضرورت ہے کہ ہم خود ہی آئیں، ضرورت محسوس ہوتے ہوئے بھی آ کر دیں، نکالیں، تاکہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر ایثار کی صفت پیدا ہو. اگر کوئی چھوٹا ایثار نہیں کر سکتا تو وقت پر بڑا ایثار ممکن نہیں ہے کہ وہ کرے. کربلا والوں نے آ کر اتنا بڑا ایثار اور اتنی بڑی فداکاری کر دی، یہ اس لیے ممکن تھا کیونکہ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے ایثار کیا کرتے تھے پہلے سے، جو اپنے حیثیت سے، کوئی چھوٹا کرتا تھا کوئی بڑا کرتا تھا، کیا کرتے تھے. ایک سفر میں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جناب عبداللہ ابن جعفر کی، جو عرب میں سخی کے نام سے مشہور تھے، یعنی عبداللہ ابن جعفر جو جناب اون محمد کے والد جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، اس قدر سخی تھے کہ پورے عرب میں ان کا چرچا تھا. سخاوت یہ نہیں صرف مدینے میں، نہیں پورے عرب میں سخاوت کے نام پر ان کا چرچا تھا. اور روایت میں یہ ہے کہ تاریخ میں کہ تین مرتبہ، جو بہت دولت مند بھی تھے، لیکن تین مرتبہ انہوں نے اپنی پوری دولت راہ خدا میں سب کے سب لٹا دی تھی، سب کے سب خرچ کر دی تھی. کہ البتہ یہ بیچ میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ دینے سے کسی کا کم نہیں ہوتا عزیزو، یہ تاریخ کا پورا مشاہدہ کر لے انسان کہ دینے والوں کو کبھی کم نہیں پڑا ہے، نہ دینے والوں کو ہمیشہ کم پڑتا رہا ہے، یہ تاریخ کا مشاہدہ ہے. اس کے لیے کوئی اسلام کی دلیل، اسلام کی دلیلیں ہیں اپنی، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ایک دو گے تو میں دس دوں گا، دس نہیں ستر دوں گا، ستر نہیں اتنا دوں گا کہ تم حساب بھی نہیں کر پاؤ. یہ آیتیں ہیں قرآن کی، اور بھی پڑھا دوں گے، اور بھی زیادہ کر دیں گے. لیکن اگر کسی کو قرآن نہ بھی ماننا ہو تو اپنی آنکھوں سے آ کر مشاہدہ کر لے کہ وہ لوگ جو دیتے رہتے ہیں ان کا بڑھتا بھی چلا جاتا ہے. ہاں جو بیچارے نہیں دے پاتے وہ خود بخود گھٹتا چلا جاتا. یہ تین بزرگوار گئے تھے کسی سفر میں اور راستے میں تمام ہو گیا. ایک بڑھیا تھی، اس نے اپنی پوری قربانی دے دی، اپنے اس کا ایک جانور تھا وہ کھلا دیا. پھر یہ بڑھیا آئی مدینے میں، ایسی مدینے میں کسی کام سے آئی، گزر رہی تھی، نظر پڑ گئی امام حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھ لیا، پہچان لیا. وہ نہیں پہچانتی تھی، بھول گئی تھی، جانتی بھی نہیں تھی کون ہے. کہا کہ تم وہی نہیں بوڑھی عورت ہو جس نے کھانا کھلایا تھا ہمیں راستے میں؟ کہا ہم وہی ہیں. تو اس کو لے کے گئے، سب کچھ دیا، ضرورت کی ساری چیزیں دی، لباس، کھانا، غذائیں، اور ایک ہزار درہم دیا. اور ایک ہزار درہم دینے کے بعد کہا میرے بڑے بھائی ہیں ان کے پاس بھی جاؤ. میرے بڑے بھائی وہ بھی تھے ان کے پاس بھی جاؤ. یہ نہیں کہ اب میں نے دے دیا تو میرے بھائی کا اور نقصان نہ کرو, جاؤ نکلو یہاں سے. یہ نہیں کہا میں نے دے دیا, چھوڑو میرے باپ کو پریشان نہ کرو, میرے بھائی کو پریشان نہ کرو, نکلو یہاں سے. ایک روپیہ دے دیا نا سکہ, ایک ہزار درہم دیا اس زمانے میں, کہا اب میرے بڑے بھائی کے پاس جاؤ وہ بھی دیں گے. وہاں گئی, انہوں نے بھی ایک ہزار درہم, امام حسن علیہ السلام نے بھی ایک ہزار درہم دیا, اور ایک ہزار درہم دینے کے بعد کہا کہ ہمارے ساتھ ایک تیسرے اور میرے بھائی تھے ان کے پاس بھی جاؤ, چونکہ وہ بھی سخاوت میں مشہور تھے. ان کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اور میرے بھائیوں کے پاس گئی تھی, کہاں گئے تھے, کہا کیا دیا, کہا کہ ایک نے ایک ہزار دیا, دوسرے نے بھی ایک ہزار دیا. تو جناب عبداللہ ابن جعفر نے آ کر 999, ظاہر یہ صحیح تعداد ہمارے ذہن میں نہیں ہے, اپنے بڑے بھائیوں کے احترام میں آ کر ایک کم کر کے دیا کہ تاکہ وہ احترام اپنی جگہ پر. لیکن یہ ایثار تھا عزیزو, یہ واقعا یہ سارے چند واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں ایثار کرتا ہے, یہی عبداللہ ابن جعفر تھے جو خود نہیں آ سکتے تھے اور امام حسین علیہ السلام چل پڑے تھے, اپنے بچوں کو لے کر آئے مکے میں آ کر حسین ابن علی کے حوالے کیا کہ میں نہیں آ رہا ہوں لیکن میرے بچوں کو میدان میں پیش کر دینا, اگر وقت آ جائے, سخت وقت آ جائے تو میرے بچوں کو میدان کربلا میں پیش کر دینا, میرے بچے شہید ہو جائیں. اور کس طرح شوق سے جا کر شہید ہو رہے ہیں, کس شوق سے. حسین ابن علی جب جا رہے ہیں کوفے کا راستہ طے کر رہے ہیں, حر کا لشکر آیا, صحراؤں میں پانی سونے سے زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے, اور ایسے کاروان کے لیے جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, جن کے پاس مخدرات عصمت بھی ہیں, ان کے لیے پانی بہت زیادہ قیمتی ہوتا. لیکن ایثار یہ ہے, کربلا والوں کا ایثار یہ ہے. کیا کہا حسین ابن علی نے, کہا بھیا عباس سب کو پانی پلا دو, دل بھر کر پانی پلا دو. بعض لوگوں نے کہنا چاہا کہ ہمارے ساتھ بھی ہیں, لیکن حسین ابن علی تربیت کر, میں پہلے سے بھی کہتا چلا آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حسین ابن علی خود کربلا والوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں, لمحہ لمحہ تربیت کر رہے ہیں, اگرچہ وہ خود بھی ایثار کی بڑی منزلوں پر تھے کہ یہاں تک آئے تھے, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کمسن بچے ہیں, خواتین ہیں, گرمی کا سفر ہے, صحرا ہے, نہیں معلوم پانی کہاں ملے اور پانی کہاں نہ ملے. لہذا یہ فکر مندی ظاہر کرنا کوئی بھی عیب کی بات نہیں تھی, لیکن جب اس بات کا اظہار کہ ہمارے ساتھ بھی بچے ہیں تو کہا ابھی جو پیاسے ہیں پہلے ان کا پانی پلا دیا جائے. کون آیا ہے, دشمن آیا ہے راستہ روکنے کے لیے آیا ہے, یزید کی طرف سے آیا ہے, ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا ہے, ابھی اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے خود بخود پیاسا مر جائے گا, جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. زہیر قین نے کہا کہ یہ بھی جنگ کر لے ختم کر دیں گے, ایک ہزار کا لشکر کچھ نہیں ہمارے مقابلے میں. کہا نہیں, جنگ کی شروعات ہم نہیں کرتے, آغاز جنگ ہم نہیں کرتے, یہ سب حسن ہے کربلا کا, جو ہر چیز ہم نہیں یہاں پہ پیش کر سکتے. شب عاشور میں شمر گزر رہا ہے اور خیموں کے کنارے سے چونکہ خندق کھودی تو اس میں آگ لگا رکھی تھی, اور وہاں سے گزرتے ہوئے بہت ہی نازیبا کلمہ کہا شمر نے کہ جس کو ہم یہاں پر ممبر سے بیان نہیں کر سکتے. بس آگ کو دیکھ کر ایک عجیب جملہ کہا شمر, نازیبا جملہ کہا کہ یہ کیا انتظام کر رکھا ہے اسی دنیا میں. یہ جملہ سن کے زہیر قین تڑپ گئے, واقعی تڑپ گئے یہ جملہ سن کے, اور تیر کو نشانے پہ لگایا, آقا اجازت دے ابھی اس کا تیر ماروں, ابھی خاتمہ کر دوں. کہا نہیں ہے زہیر, اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جنگ کا آغاز ہم کریں. یہ جمال ہے, یہ سب کربلا کا جمال ہے. لیکن ہماری جو گفتگو چل رہی اس موضوع پر کی, یہ بیچارے خود اتنے, یہ لوگ اتنے پیاسے ہیں, مشکلات میں ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, خاندان ہے, پورا کاروان ہے, لیکن کہا ان کو پانی پلا دو. ہزار لوگ جب پانی پی چکے تو کہا سارے گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو. اسے کہتے ہیں ایثار. یہ حسین ابن علی نے ایثار کی تربیت کی تھی, اور یہ خود صاحبان ایثار تھے پہلے سے, اور راستے میں حسین ابن علی نے ایسی تربیت کی تھی کہ جب عاشور میں آئے تو آ کر ماں ہے جس کا شوہر ابھی مقتل میں زمین پر گرا ہے, لاش نگاہوں کے سامنے ہے, لیکن اپنے بچے کو بھیج رہی, بیٹا تم بھی جاؤ مقتل میں, تم کیوں ٹھہرے ہوئے ہو یار. یہ وہ منظر ہے جو زینب بنت علی کو یاد ہے, فرماتی ماں رائے تو اللہ جمیلا. ہمیں کربلا میں جمال نظر آیا, ہمیں کربلا میں حسن نظر آیا. نافع ابن علال انہی شبوں میں, چونکہ چند مرتبہ کوشش کی, حملہ کیا گیا, نافع ابن علال اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گئے دریائے فرات کے کنارے رات کی تاریکی میں، چاہا کہ پانی لے آئے لیکن لشکر نے آ کر رکاوٹ ڈال دی، کہا کہ بچے پیاسے ہیں، حسین ابن علی کے بچے پیاسے ہیں، کہا کہ ہم خیمے میں تو پانی نہیں لے جانے دیں گے لیکن اگر تمہیں پینا ہو تو پی سکتے ہو، اے نافع اگر تمہیں پانی پینا ہو تو پی سکتے ہو، لیکن حسین ابن علی کے لیے پانی نہیں لے جانا دیں گے. نافع نے کہا خدا کی قسم اس پانی پر لعنت ہے. جملہ جناب نافع کا یہ ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرا آقا پیاسا ہو اور ہم پانی پی لیں. یہ وہی وفاداریاں تھیں، یہ وہی اثار تھا. خود کہہ رہا ہے دشمن کہ آپ پانی پی لیں، آپ پیاسے ہیں آپ پانی پی لیں. اور جو ایثار و فداکاری کا سب سے بڑا نمونہ تھا وہ خود آ کر پہلے اپنے بھائیوں کو قربان کیا، جناب ابو الفضل العباس، یہ تربیت کی تھی، یہ ماں کی تربیت تھی، مدینے میں ماں نے یہ تربیت کی تھی کہ اے میرے لال اپنے سب بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ. اگرچہ جناب ام البنین کو خود ضرورت ہے، ضعیفہ ہے، بہت بوڑھی خاتون ہیں، 20 سال سے بیوہ ہیں، حسین ابن علی جو سہارا تھے وہ بھی اب جا رہے ہیں، بنی ہاشم میں کوئی بچا نہیں ہے جو اپنا قریبی ہو، 4 فرزند ہیں. جناب ام البنین کو خود اگر اپنی ضرورت کے حساب سے دیکھیں تو کم سے کم 1 فرزند کو بچا لینا ان کی ضرورت تھی، لیکن ایثار ام البنین یہ ہے کہ نہیں، میری ضرورت لاکھ ہوتی رہے لیکن ابھی دین کو ضرورت ہے، ابھی حق کو ضرورت ہے، ابھی رسول اللہ کو ضرورت ہے، ابھی قرآن کو ضرورت ہے، ابھی میرے آقا کو ضرورت ہے. یہ ماں نے سکھایا تھا. تو ابو الفضل عباس نے بھی آ کر مقتل میں یہ نہیں کہا کہ آؤ ہمیں میرے بابا نے کربلا کے لیے آمادہ کیا تھا، میں قربانی دے دوں، لیکن اے میرے بھائیو تم رہو، تم رکو، تم جا کر میری ماں کا خیال رکھنا، تم جا کر اپنی ماں کا خیال رکھنا. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو 1 کو قربان کر دیتے ہیں، 2 کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن ایک کم سے کم 1 اپنے بھائی کو اپنے آقا سے اجازت لے کر بچا لے کہ آخر میری ماں تو مدینے میں تنہا ہے، کوئی آ کر میری ماں کا خیال رکھنے والا ہو. لیکن یہ صاحب ایثار ماں کے بیٹے تھے، لہذا ابو الفضل عباس نے خود ہی اپنے تمام بھائیوں کو 1-1 کر کے آمادہ کرتے رہے، بھیجتے رہے مقتل میں. ان کی لاشوں کا دیکھنا آنا یہ بہت دردناک ہے، لیکن 1 بھائی کا دوسرے بھائی کو مقتل میں بھیجنا، 1 کو بھیجنا، 2 کو بھیجنا، 3 کو بھیجنا، راہ خدا میں مسلسل بھیجتے رہنا، یہ وہ جمال کا منظر ہے جو جناب زینب دیکھ. کتنا جمال ہے کربلا، کتنا حسن ہے. ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے؟ ابن زیاد چاہتا تھا کہ جناب زینب کے دل کو دکھائے، جناب زینب کے دل کو درد میں مبتلا کرے، لیکن جناب زینب نے جو جواب دیا ابن زیاد تڑپ کے رہ گیا، کچھ نہ کر سکا. کہا کہ میں نے کربلا میں یہ سارا حسن دیکھا، یہ سارا جمال دیکھا. ابن زیاد جیسا ملعون تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن کم سے کم ہمیں وہ کچھ حسن سمجھنا چاہیے جو جناب زینب کی نگاہیں کربلا میں دیکھ رہی. اور سمجھنا بھی اس لیے کہ وہ جمال ہماری زندگیوں میں نظر آنے لگے. اصل مسئلہ یہ ہے، اگر خدا کی قسم ہمارے جوانوں میں، ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں ایثار ہی صرف پیدا ہو جائے تو کم سے کم فیملی کے ساری مشکلات حل ہو جائے گی. جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، بھائیوں کے درمیان میں جھگڑے ہوتے ہیں، عزیزوں کے درمیان میں جھگڑے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہوؤں کے درمیان میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ سارے جھگڑوں کا ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے اس کی وہ ہے ایثار کا نہ ہونا. کیونکہ کوئی اپنے آپ پر دوسرے کو مقدم کرنا نہیں چاہتا، ہر ایک خود کو مقدم کرنا چاہتا. اصل مشکل یہ ہے، ہر ایک اپنی خدمت چاہتا ہے، ہر ایک دوسرے کی خدمت کرنا نہیں چاہتا، ہر ایک خود حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر ایک دوسرے تک پہنچانا نہیں چاہتا. لیکن کربلا یعنی یہ کہ جہاں صرف لوگوں کو دینے کی فکر ہے، وہاں پر کچھ لینے کی فکر نہیں ہے. کربلا ایثار و فداکاری یعنی صرف دینے کی فکر کرنے والے. کربلا میں وہ لوگ آئے ہیں جن کو صرف دینا ہی دینا ہے، جن کو لینے کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، لہذا دے دیا. ابو الفضل عباس نے اپنے 3 بھائیوں کو حسین ابن علی پر قربان کر دیا، راہ خدا میں قربان کر دیا. اس کے پہلے بھی کئی لاشیں اٹھا کر لا چکے ہیں ابو الفضل عباس حسین ابن علی کے ساتھ، آقا کے ساتھ صبح سے لا رہے ہیں. صبح سے بہت ہی لاشیں اٹھا چکے ہیں. اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ آ کر خود کہتے ہیں آقا اب میرا لقت ضیق صدری، اب میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد صبر کی منزل صرف حسین ابن علی کے لیے رہ گئی. عباس ابن علی کی منزل یہاں پر اب تمام ہو رہی ہے. اب اس کے بعد جو مزید صبر کی منزل ہے وہ حسین ابن علی کا حصہ ہے. لہذا یہاں پر آ کر اب الفضل عباس نے کہا کہ اے میرے آقا اب میرا دل میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، آقا اب مجھے مقتل میں جانے دیں. اتنی لاشیں ہم اٹھا کے لائے، قاسم کا لاشا جب اٹھا کر لائے ہیں تو اہل حرم کی عجب حالت ہو گئی تھی، جوانوں کی عجب حالت ہو گئی. یہ سب عباس کے تربیت کیے ہوئے جوان تھے جو سب اپنے بچے جیسے تھے. یتیموں کی تربیت کی تھی، جوانوں کی تربیت کی تھی. علی اکبر کی لاش پہ گئے ہیں. مسلم ابن عقیل کے بچوں سے حسین ابن علی نے کہا کہ مسلم ابن عقیل کے بھائیوں سے کہا کہ تمہارے لیے مسلم ہی کی شہادت بس کافی ہے، اب تم چلے جاؤ. اے میرے بنی ام، مسلم ابن عقیل کی شہادت کافی ہے. لیکن انہوں نے وہی اپنے اظہار کا ثبوت دیا کہ ہم بھلا کیسے یہ ممکن ہے کہ اس مقتل سے آ کر اور آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں. ان سب کی لاشیں اٹھانے میں اب الفضل عباس کہیں نہ کہیں شریک رہے ہیں. لہذا ایک دن میں اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد اتنا غم دل پر آ چکا ہے، اتنے درد کا منظر نگاہوں کے سامنے گھوم رہا ہے کہ آ کر حسین ابن علی سے کہتے ہیں مولا اب مجھے مقتل میں جانے، اب میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. لیکن حسین ابن علی کی بھی مشکل یہ ہے کہ سب کو تو مقتل میں جانے دیں لیکن عباس کو کیسے جانے دیں. عباس صرف حسین ابن علی کی ضرورت نہیں، عباس زینب کی بھی ضرورت ہے، عباس ام کلثوم کی بھی ضرورت ہے، عباس بچوں کی بھی ضرورت ہے. عباس کو دیکھ کر بہت لوگوں کو تسلی مل جاتی ہے، عباس کو دیکھ کر بہت لوگوں کی ڈھارس بدھ جاتی ہے. اے میرے بھیا تم جاؤ گے، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، کہا اب کوئی بھی نہ باقی رہا. اے میرے آقا، اب یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ حسین ابن علی کے خیمے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کر یہ مشکل حل کر، چار برس کی بچی اللہ تش کی صدائیں اور عباس مقتل کی طرف چلے گئے، جانے لگے، مقتل کی طرف جانے لگے، حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ کر جانے لگے. حسین ابن علی بھی عباس کی طرف نگاہ کر رہے ہیں، 32 سال تک عباس کو دیکھا ہے، 32 سال عباس ساتھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ اب یہ میرا بھیا جا رہا ہے تو واپس آنے والا نہیں ہے. کون ہے جو جا کر حسین ابن علی کی ان نگاہوں کو دیکھے کہ کس طرح سے مقتل میں عباس کو رخصت کر رہے ہیں. اور مقتل میں جانے کے بعد پانی بھرا، پانی کو دیکھا، مشکیزہ بھرا، لے کر واپس پلٹے، واپس پلٹتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے رہے، اس راستے سے جس سے گئے تھے اس سے نہیں پلٹے. چونکہ جب جا رہے تھے تو دشمن کو پیچھے کر کے دریا کی طرف جانا تھا، لہٰذا بیچ میدان سے آگے بڑھے. لیکن جب واپس آنا ہوا تو اب جنگ نہیں کرنی ہے، جنگ کرنے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ جنگ کرنے کی صورت میں سب سے بڑا خطرہ مشکیزے کو ہے. جنگ کریں گے، عباس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تیر لگے گا تلوار لگے گی، لیکن عباس کو صرف یہ فکر ہے کہ جنگ کرنے کی صورت میں اگر ایک ہلکا سا زخم مشکیزے پہ لگ جائے، ہمارے جسم پہ دسیوں زخم لگے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر مشکیزے پہ ایک ہلکا سا بھی زخم لگ جائے تو یہ پانی مقتل تک پہنچ نہیں پائے گا. لہذا اس راستے سے واپس نہیں چلے جس راستے سے آئے تھے، بلکہ کنارے سے چلے، جھاڑیوں کے قریب سے، درختوں کے قریب سے ہوتے ہوئے چلے، مقتل کے ایک کنارے سے چلے تاکہ لشکر ایک طرف ہو اور عباس ایک طرف ہو، تاکہ اگر ایک طرف سے حملہ کیا بھی جائے تو سارے تیر میرے جسم پر آ کر لگے لیکن مشکیزہ ایک طرف محفوظ ہے. اور یہی وہ حکمت عملی تھی اب الفضل عباس کی کہ جس کی وجہ سے اتنے تیروں کے درمیان میں نہر القما سے لے کر اتنے دوری کا فاصلہ طے کر لیا. اس پہ غور کریں، یہ عباس ابن علی کی حکمت عملی تھی. آپ جو زیارت کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہر القما سے ابو الفضل عباس کے روزے کا اور وہ سرزمین وہ جگہ کی جہاں پر آپ کا ہاتھ کٹا فاصلہ کتنا زیادہ ہے, بہت زیادہ فاصلہ ہے, یعنی خیمے سے بہت نزدیک آ چکے تھے, لشکر کو پیچھے چھوڑ چکے تھے. اب وہ بالکل بیچ دو لشکر کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے تقریباً وہاں تک قریب آ چکے تھے. وہ جا کر آپ دیکھیں مخیم موجود ہے, خیمے کی جگہیں موجود ہیں, نہر القمہ موجود ہے. عباس ابن علی نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے مشکیزے کو بچاتے ہوئے نہر القمہ سے اتنی دور آ گئے تھے کہ اب خیمے بہت ہی نزدیک نظر آنے لگے تھے. اب یہ مجھے نہیں معلوم عزیزو, یہ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اتنی دور تک آنے میں کتنے تیر چلے جو عباس ابن علی کی طرف آئے, یہ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا ہے. لیکن ہاں دشمن نے بھی آخر میں, دشمن بہت دیر میں سمجھ پایا اور آخر میں وہی راستہ اپنایا کہ اب آ کر عباس کو تو روکا نہیں جا سکتا, تیروں سے نہیں روکا جا سکتا, عباس کو تیروں کے ذریعے سے روکا نہیں جا سکتا, لہذا آ کر انہی جھاڑیوں میں انہی درختوں میں چھپ کر عباس کے ہاتھ پر وار کیا, داہنا ہاتھ کٹا. لیکن داہنا ہاتھ کٹنے کے بعد یہ علی کا بیٹا ہے, علی کا لال ہے, ایک ہاتھ کٹ جانے کے بعد مایوس نہیں ہوتا. عباس ابن علی وہ ہیں کہ جن کا ایک ہاتھ ہی کافی ہے, اللہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے میں اپنے دین کی بھی حمایت کروں گا, اپنے آقا کی بھی حمایت کروں گا, اپنے امام کی بھی حمایت کروں گا. اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ابھی بہت زیادہ فاصلہ تھا نہیں کہ تھوڑی دور آگے بڑھے تھے کہ بایاں ہاتھ نکڑ گیا. اب یہ مصیبت کا وقت آ گیا تھا عباس کے لیے. دو وقت ابو الفضل عباس کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا تھا. ایک وقت وہ تھا کہ جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا, اس لیے دوسرا ہاتھ کٹنے کے بعد مصیبت تھی, اس لیے نہیں کہ میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں, بلکہ عباس کے لیے مصیبت اس لیے تھی کہ اب دو ہاتھ کٹنے کے بعد میں اپنے آقا کی حفاظت کیسے کر پاؤں گا. ایک ہاتھ کٹا تھا تو ایک ہاتھ کٹنے کے بعد تو کہہ رہے تھے کہ اپنے آقا کی حفاظت کروں گا, لیکن اب جب دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں تو خیمے کی طرف دیکھ رہے ہیں, میرا آقا تنہا ہے, میرا مولا تنہا ہے, اب میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں. یہ ایک مصیبت کا وقت تھا جس کو چند اشعار پڑھ کر اور اپنے آپ کو امید دلا کر ابو الفضل عباس نے یہ وقت گزار دیا. فرمایا یا نفس لا تخشى من الكفار وابشري بالجنة الجبار, اے نفس ڈرنا نہیں, اے نفس گھبرانا نہیں, اب میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں, کیونکہ دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد زندگی کا پھر کوئی مزہ نہ رہا, اب میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. مان نبی سید المختار قد قطعوا ببغيهم يسار, اب میں تجھے رسول اللہ کے پاس جانے کی بشارت, اس سے بڑھ کر اور بشارت کیا ہو سکتی ہے. اے میرے نفس اب میں تجھے رسول اللہ کے پاس جانے کی بشارت دیتا ہوں. اور یہ کہہ کر ابھی بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد اب زندگی کی تو کوئی امید نہیں ہے, لیکن اتنی دیر زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے. لیکن عزیزو دوسری مصیبت بھی عباس پر آ گئی, جو پہلی مصیبت سے بھی کہیں زیادہ سخت تھی, کہ ایک تیر آ کر مشکیزے میں پیوست ہو گیا. تیر لگنے سے مشکیزے میں بہت چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, اگر عباس کے ہاتھ نہ کٹے ہوتے تو اس سوراخ کو پکڑ کر بھی مشکیزے کو خیمے تک پہنچا سکتے تھے, لیکن ہاتھ کٹ چکے تھے, پانی بہتا چلا گیا, حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے رہے, مقتل کی طرف واپس پلٹے, گرز پڑا, تلواریں لگی, گھوڑے سے زمین پر گرے, لیکن اس حالت میں کہ ہاتھ کٹا ہوا تھا. یہی وہ غم تھا کہ جس کو ایک ماں بھی ہمیشہ یاد کرتی تھی, اے میرے لال مجھے سنا ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے, اگر تیرے ہاتھ باقی رہتے تو کس میں مجال تھی جو تیرے قریب ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون. پروردگار ہمارے مختصر سے عمل کو قبول فرما, پروردگار ہمارے اندر ایثار و فداکاری کے جذبہ عطا فرما, پروردگار ہمیں اہل بیت اور کربلا والوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما, پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی اور کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما, ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے, علماء کرام مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر مہمان کے امان و انصار میں شمار فرما۔